السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
بھارت سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
سرینگر میں عسکریت پسندوں کی طرف سے گات لگا کر کیے گئے حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ میں ہوں یوسف زمین، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، روس اور شامی حکومت سے تعلق رکھنے والے جنگی طیاروں نے شامی شہر حلب کے باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر گزشتہ رات شدید ترین بمباری کی ہے جو جمعے کی صبح تک جاری رہی۔ اور تھائی لینڈ میں عوام اپنے بادشاہ کا سوگ منا رہے ہیں جو 88 برس کی عمر میں سب سے طویل مدت تک اپنے منصب پر رہنے کے بعد جمعرات کو انتقال کر گئے تھے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی قسم کی پس پردہ سفارتکاری یا ٹریک ٹو سفارتکاری کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ادھر امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سے مذاکرات کے لیے کہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری یا ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں امریکہ سمیت کئی ممالک کی طرف سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دونوں ملک تناؤ میں کمی کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان مارک ٹونر نے جمعرات کو روزانہ کی نیوز بریفنگ میں ایک مرتبہ پھر کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان اور بھارت کے درمیان وسیع تر تعاون اور مذاکرات کا خواہاں ہے۔ سرتاج عزیز نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بھارت سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔
ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے۔ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے نا، جس کو ٹریک ٹو کہتے ہیں، وہ اصل میں جب آپ ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ٹریک ون پہ آسانی سے آگے چلتے ہیں۔ ٹریڈ کا ایشو ہے، ٹریول کا ایشو ہے، ویزاز کا ایشو ہے، ریلیجنس ٹوریزم کا ہے۔ لیکن جو سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح کشمیر ہو گیا، سیاچین ہو گیا، سرکریک ہو گیا، اس پہ بیک چینل میں ایکسپلور کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کمپرومائز نہیں کرتے، آپ وہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک پیرلل ٹریک ہے، اور جب وہ میچور ہو جائے تو پھر وہ فرنٹ ٹریک پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ ہو گیا ایک اس وقت جب تک، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں پر جب تک اگریمنٹ نہ ہو کہ ہم نے سیریس ڈسکشن کرنی ہے، تو بیک چینل۔
ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف کی زیر صدارت جمعے کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال کے علاوہ کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارت کی طرف سے پاکستانی کشمیر میں سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کو بھی مسترد کیا گیا۔ بھارت نے ستمبر کے اواخر میں کہا تھا کہ اس نے متنازع علاقے کشمیر میں مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، تاہم پاکستان کی طرف سے فوری رد عمل میں کہا گیا تھا کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ البتہ پاکستانی فوج کے مطابق اسی روز لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 پاکستانی فوجی مارے گئے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ 18 ستمبر کو بھارتی کشمیر میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گردوں کے حملے کے بعد ہوا۔ اڑی میں فوجی کیمپ پر حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، اور بھارتی قیادت نے الزام عائد کیا تھا کہ حملہ آوروں کا تعلق پاکستان میں موجود ایک کلعدم دہشت گرد تنظیم سے تھا۔ پاکستان نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت ایسے دعووں کے ذریعے عالمی برادری کی توجہ بھارتی کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر سے ہٹانا چاہتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے اپنے ریمارکس کو توڑ مروڑ کر میڈیا کی جانب سے پیش کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ذرائع ابلاغ میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے ریمارکس سے متعلق خبروں کو من گھڑت اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو سنسنی خیزی سے اجتناب برتنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعرات کو اورنج لائن ٹرین منصوبے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت ہے، لہذا عوام جنہوں نے حکمرانوں کو ووٹ دیے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس خبر کو متعدد نجی ٹی وی چینلز نے نشر کیا اور جمعے کو یہ اخبارات میں بھی شائع ہوئی، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کا حوالہ دیا جاتا رہا۔ تاہم جمعے کو سپریم کورٹ سے جاری ایک وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سے منسوب یہ خبر من گھڑت اور گمراہ کن ہے۔ بیان کے مطابق اس خبر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس عوام کو پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ بیان میں وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ خبر کہ لوگ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں سراسر غلط، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ عدالت عظمیٰ کے بیان میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا تھا کہ عوام صورتحال کو دیکھ بھال کر محتاط انداز میں اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ سینئر سیاسی تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خیال میں اس وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑی کہ چیف جسٹس کے ریمارکس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے پر میڈیا میں ایک منفی تاثر سامنے آیا۔
عموماً دیکھیے، جب اس طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں یا آبزرویشنز دیتے ہیں تو وہ ایک خاص سیاق و سباق میں دیے جاتے ہوں گے، کوئی اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہوگا، لیکن جب اخباروں میں یہ رپورٹ ہوتے ہیں تو وہ کانٹیکسٹ اس میں موجود نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر جب تک کانٹیکسٹ موجود نہ ہو تو پڑھنے والا اور سننے والا یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، تو اس سے پھر ہر آدمی اپنی مرضی کے مطلب نکالتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہوگی، اس نے بھی چیف جسٹس صاحب کو مجبور کیا ہوگا کہ اس کی کلیریفیکیشن دے۔
پاکستان میں ماضی کے مقابلے میں حالیہ برسوں میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی طرف سے ایسے ریمارکس سامنے آتے رہے ہیں جن میں انتظامیہ اور مکانہ کو مختلف امور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل ٹریول اینڈ ٹورزم رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر خطرناک ترین ملک ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
عالمی اقتصادی فورم نے تحفظ و سلامتی کے تناظر میں سفر و سیاحت سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کو دنیا کا چوتھا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان کو 3.04 پوائنٹس دیے گئے ہیں، جبکہ فہرست میں محفوظ ترین قرار دیے جانے والے ملک فن لینڈ کے لیے 6.7 پوائنٹس ہیں۔ پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے تک بدترین دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے، جس دوران خودکش بم حملے اور بم دھماکے ایک معمول رہے۔ دہشت گردی کی اس لہر سے جہاں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، وہیں ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا اور اس کے تقریباً تمام ہی شعبہ زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ لیکن 2014 کے وسط میں شدت پسندوں کے خلاف قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فیصلہ کن فوجی کارروائی شروع کیے جانے کے بعد سے ماضی کی نسبت گزشتہ 2 برسوں میں دہشت گردی کے واقعات میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی۔ سیاحت کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان ٹورزم ایسوسی ایشن کے سابق صدر امجد ایوب نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کو اس منفی تاثر کا شاخسانہ قرار دیا جو پاکستان سے متعلق بیرونی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خاص طور پر سیاحوں کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا گیا جیسے کہ بعض دیگر ممالک میں انہیں ہدف بنایا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود منفی تاثر کو زائل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوششیں دیکھنے میں نہیں آئیں۔ امجد ایوب کہتے ہیں کہ نجی شعبہ اپنی بساط کے مطابق اس ضمن میں کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے حکومتی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ایٹ لیسٹ ہمارے جو فورن مشنز ہیں، ہمارے ایمبیسیز ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم وہاں کے جو لوکل ٹور آپریٹرز ہیں، ایجنٹس ہیں، ان کو بلا کے پاکستان کے بارے میں پریزنٹیشن دیں، فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں، ٹرپس کرائیں لوگوں کو بلائیں، یہاں پہ آ کے دکھائیں کہ بھائی کتنا سیف ڈیسٹینیشن ہے۔ تو اس طرح یہ جو پرسیپشن ہے وہ کم ہوگا ڈیسٹینیشن کے بارے میں۔
گو کے پاکستان کے شمالی علاقے میں بلند چوٹی نانگا پربت کے ایک بیس کیمپ پر جون 2013 میں ہونے والے ایک حملے میں 9 غیر ملکی سیاح ہلاک ہو گئے تھے، لیکن سیاحت کے شعبے سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں خاص طور پر مہماتی سیاحت کے لیے پاکستان آنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ملک سیاحوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں جتنا بیرونی دنیا میں سمجھا جا رہا ہے۔ حکومتی عہدیدار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف پہلوؤں پر پیش رفت کے علاوہ سیاحوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدام کر رہے ہیں، اور اسی بدولت ماضی کی نسبت سیاحتی مقامات پر مقامی و بین الاقوامی شہریوں کی تعداد بڑھی ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کے مطابق محفوظ ترین ملکوں میں فن لینڈ کے بعد قطر، متحدہ عرب امارات اور آئس لینڈ کا نمبر ہے، جبکہ خطرناک ترین ملکوں میں پاکستان سے پہلے یمن اور کولمبیا اور سر فہرست نائجیریا کو رکھا گیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کشمیر میں نیم فوجی دستے پر گھات لگا کر کیے گئے حملے میں کم از کم ایک اہلکار ہلاک اور ایک مقامی پولیس ڈرائیور سمیت سات افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے نیم فوجی دستے، سشستر سیما بل یا ایس ایس بی کے سپاہی سری نگر میں جمعے کے روز کرفیو نافذ کرنے کے بعد اپنے کیمپ کو لوٹ رہے تھے کہ شہر کے مضافات میں واقع زکورہ میں عسکریت پسندوں نے ان کی کانوائی پر اچانک حملہ کیا۔ گھات لگا کر کیے گئے اس حملے میں ایک فوجی ہلاک اور سات زخمی ہو گئے، جن میں سے چار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حملے میں مقامی پولیس کا ایک ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا۔ حفاظتی دستوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کاروائی شروع کر دی۔ ایک مقامی شہری نے فون پر بتایا کہ حفاظتی دستے قریب واقع ایک بستی میں نجی گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں اور ان کا رویہ جارحانہ ہے۔ ایس ایس بی کے انسپکٹر جنرل دیپک کمار نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کے اے کے 47 بندوقوں سے کیے گئے حملے کا فوری طور پر جواب دے دیا گیا اور اب ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے علاقے میں تلاشی کاروائی جاری ہے۔ تاہم پولیس ذرائع نے بتایا کہ حملے کے فوراً بعد عسکریت پسند بحفاظت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی لیے انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے ایک وسیع علاقے کے ارد گرد حفاظتی حصار کھڑا کیا گیا ہے اور سڑکوں پر ناکے بٹھا دیے گئے ہیں۔ ایس ایس بی پر حملہ صوبائی گورنر کی صدارت میں منعقد ہونے والے اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران کے ایک اجلاس کے چند گھنٹے بعد پیش آیا۔ اجلاس کے دوران بھارتی کشمیر میں نہ صرف حفاظتی انتظامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا بلکہ عسکریت پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ یہ اجلاس علاقے میں حال ہی میں عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں اور سرگرمیوں کے پس منظر میں بلایا گیا تھا۔ گورنر ہاؤس سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ بھارتی کشمیر کے اندر حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کیا جائے گا، عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز پھر شروع کیے جائیں گے اور سرکاری عمارتوں اور اہم تنصیبات اور فوجی اور دوسرے سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں وغیرہ کے ارد گرد حفاظتی حصار کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ دریاسنا جمعے کو وادی کشمیر میں 98 روز بھی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ حفاظتی دستوں نے سرینگر کے پرانے شہر میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ تاریخی جامع مسجد میں 14 جمعے کو بھی نماز یا اجتماع منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سرینگر، بانڈی پور، بارہ ملہ، اننت ناگ، کلگام اور پلوامہ کے اضلاع کے بعض حصوں میں مظاہرے کیے گئے اور اس دوران سنگبری کے واقعات بھی پیش آئے، لیکن گزشتہ 3 کے دوران بالخصوص جمعے کے دن پیش آئے واقعات کے مقابلے میں ان کی شدت کم رہی۔ واضح رہے 8 کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاکت کے بعد وادی کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہوا، جس میں اب تک حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 90 شہری ہلاک اور 15,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس نے تقریباً 6,000 گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 کے دوران مزید 63 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
روس اور شامی حکومت سے تعلق رکھنے والے جنگی طیاروں نے شامی شہر حلب کے باغیوں کے قبضے والے علاقے پر گزشتہ رات شدید ترین بمباری کی ہے، جو جمعے کی صبح تک جاری رہی۔ شام کی انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات درجنوں فضائی حملے کیے گئے، اور جب یہ فضائی حملے صبح کے وقت ختم ہوئے تو شہر کے شمالی اور جنوبی حصوں کے ارد گرد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ حلب کے میڈیا سینٹر کے مطابق فضائی حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، بہت سے لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ وسطی صومالیہ میں جمعرات کے روز دوبارہ لڑائی چھڑنے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ 15 زخمی ہوئے۔ کئی ذرائع نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس سے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ گلکایو میں، جو وسطی صومالیہ کے مدوگ علاقے میں واقع ہے، پنٹ لینڈ کی علاقائی انتظامیہ کی وفادار افواج گال مدوگ کے حامیوں سے لڑ رہی ہیں، جو دونوں وفاق کی رکن ریاستیں ہیں۔ اور عراق میں شدت پسند گروپ داعش سے موصل کا قبضہ چھڑانے کے لیے عراقی فورسز حتمی کاروائی کی تیاریاں مکمل ہونے جا رہی ہیں، اور حالیہ ہفتوں میں 62,000 شہری موصل سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما نے ایک امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں کلنٹن کے حامیوں کو بتایا کہ خواتین سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات ظالمانہ، خوفناک اور تکلیف دہ ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
جمعرات کے روز مشیل اوباما نے ریاست نیو ہیمپشائر میں ہلری کلنٹن کی مہم کے دوران ایک جذباتی تقریر کی۔
This was not just a lewd conversation. This wasn't just locker room banter. This was a powerful individual speaking freely and openly.
یہ محض ایک بےہودہ گفتگو نہیں تھی، یہ لاکر روم میں مذاق پر مبنی گفتگو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طاقتور شخص کی گفتگو تھی جو جارحانہ جنسی رویے کے بارے میں کھلے عام اور آزادی سے بات کر رہے تھے، اور اصل میں وہ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے بارے میں شیخی بگار رہے تھے۔ اور ہم جب ٹی وی لگاتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی فکر پڑ جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مشیل اوباما کے۔ مانچسٹر میں ہلری کلنٹن کی ریلی کے دوران مشیل اوباما نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خواتین سے متعلق الفاظ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر مشیل اوباما کے الفاظ،
The shameful comments about our bodies, the disrespect of our ambitions and intellect, the belief that you can do anything you
want. ہماری جسموں کے بارے میں یہ شرمناک بیانات، ہماری فہم و فراست اور عزائم کے بارے میں توہین آمیز بیانات، اور یہ یقین رکھنا کہ تم کسی خاتون کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، یہ ظلم ہے، یہ خوفناک ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ الفاظ تھے مشیل اوباما کے۔ بدھ کے روز نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں دو خواتین نے ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا کہ انہوں نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا ہے۔ جمعرات کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ یہ تمام دعوے من گھڑت، افسانہ اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ تازہ ترین رائے عامہ کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک ریپبلکن کی نظر میں خواتین سے متعلق ان بیانات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی عہدے کے لیے موزوں نہیں رہے۔ رائے عامہ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہلری کلنٹن کو 8 پوائنٹس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ایک بڑا سوال دیگر ملکوں سے تجارت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ان چند معاشی موضوعات میں سے ایک ہے جس پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں کے امیدوار اتفاق کرتے ہیں۔ ماہرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مل آرسیگا کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ریپبلکن جماعت کے امیدوار نے پہلے مباحثے میں کہا تھا کہ چین اور میکسیکو جیسے ممالک امریکی فراخ دلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کی ملازمتیں لے کے جا رہے ہیں۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سن 1994 کو طے پانے والے معاہدے نیفٹا یعنی نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو منظور ہونے والا بدترین معاہدہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا ٹی ٹی پی نامی معاہدے کو بھی ختم کر دیں گے، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت کی امیدوار ہلری کلنٹن اسے تجارتی معاہدوں میں سنہری حروف سے لکھے جانے والا معاہدہ قرار دیتی ہیں۔ ٹی پی پی دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی زون تشکیل دے گا، جس میں بحر الکاہلی علاقے کے 12 ممالک شامل ہوں گے جو کہ دنیا کی 40% جی ڈی پی کی نمائندگی کریں گے۔ مزدور تنظیمیں اس معاہدے کی سب سے بڑی ناقد ہیں۔ تاہم چند افراد کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کو غیر منصفانہ طور پر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل روبرٹو ایز ویدو کا اس بارے میں کہنا ہے، دراصل تجارت تو ملازمتوں کی عدم فراہمی کی نسبتاً چھوٹی سی وجہ ہے۔ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ 80% سے زیادہ یعنی ہر 10 میں سے 8 ملازمتیں درآمدات یا تجارت کے باعث نہیں بلکہ ٹیکنالوجی میں جدیدیت کی وجہ سے حاصل ہونے والی زیادہ پیداوار کے سبب جا رہی ہیں۔ ورلڈ بینک کے صدر جم یونگ کم کا کہنا ہے کہ پروٹیکشنزم یعنی ملکی مصنوعات کے تحفظ کے معاشی نظام سے سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ جم یونگ کم کہتے ہیں، جب ہم G20 نامی تنظیم کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے تھے تو ہم نے بہت سے عالمی لیڈروں کو پروٹیکشنزم اور آئسولیشنزم کے طوفان کے بادل منڈلانے سے متعلق متنبع کرتے ہوئے دیکھا اور وہ واقعی بہت پریشان تھے. ان میں سے ہر ایک پریشان تھا. تاہم عالمی تجارتی معاہدوں کی مخالفت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ بے روزگار ہونے والے ملازمین کے لیے کچھ نہیں کرتا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تھائی لینڈ کے 88 سالہ صدر جمعرات کے روز انتقال کر گئے. اس رپورٹ کی تفصیل خالد حمید کی زبانی.
تھائی لینڈ میں عوام اپنے بادشاہ بھومی پال ادولادچ کا سوگ منا رہے ہیں جو 88 سال کی عمر میں سب سے طویل بادشاہ رہنے کے بعد جمعرات کے روز انتقال کر گئے. بادشاہ کی میت کو ایک تابوت میں رکھ کر بینکاک کے گرینڈ محل میں پہنچایا گیا ہے. تھائی لینڈ کے ولی عہد مہا وزیرا لونگکارن اپنے والد کی جگہ بادشاہ بنیں گے. لیکن وزیر اعظم پرایوت چن اوچھا نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ نئے بادشاہ کی یہ تبدیلی ایک سال کے سوگ کی مدت ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی. ان کا کہنا تھا
وہ کہہ
رہے ہیں کہ جب شاہ بھومی بال کے انتقال کا سوگ ختم ہو جائے گا تو مناسب موقع پر یہ مرحلہ طے پائے گا. ولی عہد شہزادے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور وہ بادشاہت کے منصب کے فرائض انجام دیتے رہیں گے. کولمبیا میں صدر ژوان مینوئل سانتوس نے جمعرات کے روز مارکسسٹ فارس باغیوں کے اپنی فائر بندی میں اس سال کے اختتام تک توسیع کر دی ہے. اس دوران وہ اس امن معاہدے کے مستقل نفاذ کی کوششیں کرتے رہیں گے جو 5 عشروں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن ووٹروں نے ایک ریفرنڈم میں طویل جدوجہد کے بعد ہونے والے اس معاہدے کو مسترد کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے حق میں بھی ملک بھر میں مارچ ہو رہے ہیں. سینٹوس نے کہا ہے کہ فائر بندی میں توسیع جو 31 دسمبر تک کی گئی ہے کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے. ژوان مینوئل سانتوس کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم وطنوں ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، ہم اس تشدد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس جنگ میں بے گھر ہو گئے ہیں. ایک موقع ہوگا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں اور مواقع تخلیق کر سکیں، اور جیسا کہ ہر کولمبیا اعتراف کرے گا کہ امن کے قیام سے ہر شخص کو ترقی، روزگار اور تعلیم کے مواقع مل سکیں گے. ہم اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. سینتوس اور ان کی ٹیم ان لوگوں کی تجاویز سنے گی جنہوں نے یہ کہتے ہوئے معاہدے کی مخالفت کی تھی کہ یہ مارکسسٹ باغیوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی برتنے کے مترادف ہے. لیکن اس کو مسترد کرنے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی. وہ ان تجاویز کو ہوانا میں فارس لیڈرشپ کے ارکان کے پاس لے جائیں گے. اپوزیشن لیڈر ایلوارو اوریبے کا کہنا تھا
اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر انتونیو گوٹریس کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری کی منظوری دے دی ہے اور وہ 1 جنوری 2017 کو باضابطہ طور پر یہ منصب سنبھالیں گے. وہ اس عالمی ادارے کے نویں سربراہ ہوں گے، جبکہ موجودہ سیکرٹری جنرل بانکیمون عہدے کی میعاد ختم ہونے پر رواں سال کے آخر میں سبکدوش ہو جائیں گے. پرتگال کے سابق وزیر اعظم گوتریس نے جمعرات کو اپنی تقرری کی منظوری کے بعد کہا کہ انہیں بہت سے عالمی چیلنجز کے تناظر میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. انہوں نے کہا کہ آج کی پیچیدہ دنیا میں بہت سی ڈرامائی مشکلات ہیں جن کا جواب صرف سیکرٹری جنرل اکیلے نہیں دے سکتا اور نہ ہی اپنے خیالات کو مسلط کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل مصالحت رابطہ کار اور مسائل کے حل کے لیے نیک نیتی سے محض سہولت فراہم کر سکتا ہے. 67 سالہ گوٹریس کے علاوہ 12 دیگر افراد بھی اس منصب کے امیدوار تھے، جن میں خواتین کی بھی یکساں تعداد شامل تھی. گزشتہ ہفتے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان امیدواروں میں سے گوٹریس کو منتخب کیا تھا، اور رایاما کے ایک نئے جائزے کے مطابق امریکہ میں رجسٹر مسلمان ووٹروں میں سے 86% کا کہنا ہے کہ وہ 8 نومبر کے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے. ایسے میں جب خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کا رویہ بڑھا ہے، کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز سی اے آئی آر نے جمعرات کے روز ملک بھر میں ہونے والے اس عام جائزہ رپورٹ کے نتائج جاری کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ 72% امریکی مسلمان ووٹر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کو، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے مد مقابل امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو 4% ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 3% گرین پارٹی کی امیدوار جل اسٹائن کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ 2% لبرٹیرین پارٹی کے امیدوار گیری جانسن کو ووٹ دیں گے۔
گیارہ ستمبر سن 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد مسلمان بتائے جاتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں پر اس کا رد عمل ایک قدرتی سی بات ہے۔ امریکہ میں مقیم مسلمان ان حملوں سے پہلے شاید کسی تفریق کو نہیں جانتے تھے، مگر 9/11 کے بعد انہیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم پروفیسر ڈاکٹر زاہد حسین بخاری کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے لیے بعض امریکیوں کے دل میں ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہوئے۔
شروع سے ہمیں لگا کہ بے شمار امریکن جو مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ہمدردی کے جذبات بھی ابھرے کہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے۔
ہوزی آر پرالٹا نیو یارک اسٹیٹ کے رکن اسمبلی، ان کا کہنا ہے کہ نیو یارک میں بالخصوص اور باقی امریکہ میں بالعموم مسلمان کمیونٹی کے لیے زندگی معمول پر آ گئی ہے۔
نیو یارک کے باسی اب دوبارہ رو میں آ رہے ہیں، اب وہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا، اور انہی وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔
ڈیوڈ آرتھر ایک استاد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 9/11 نے مسلمانوں کو زیادہ اجاگر کیا ہے۔
9/11 کے بعد امریکہ میں مسلمان ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے لیے افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں زیادہ تر مسلمان اسامہ بن لادن کی سوچ نہیں رکھتے۔
ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اسلام کے لیے تجسس کے باعث امریکی طلبہ اسلامی علوم کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ رائل ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں
جیسے عیسائیت میں انتہا پسند ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر مذہب میں انتہا پسند موجود ہیں، وہ اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتے، تاہم خطرناک ضرور ہیں۔
اسمبلی مین پرالٹا کہتے ہیں کہ امریکیوں کو اپنے ملک میں دیگر ممالک کے باشندوں کو سمو لینے کی عادت ہے، اور نیو یارک تو ایک ایسے پیالے کی مانند ہے جس میں سب رنگ گھل مل گئے ہوں۔
نیو یارک ایک میلٹنگ پاٹ کی طرح ہے، یہ ایک احاطہ ہے جس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں، دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے اور مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ رہنا اور انہیں قبول کرنا یہ لوگ جانتے ہیں۔
ڈاکٹر بخاری کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑی ہے، تاہم مسلمانوں کے بارے میں امریکہ سے باہر تاثر خراب ہو سکتا ہے، مگر امریکہ کے اندر نہیں۔
اور اس کی مثال امریکن بڑی ٹپیکل ہے، کانگریس کے بارے میں اوپینین خراب ہے پورے امریکن سوسائٹی کی، لیکن میرا کانگریس مین جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔
ایوان حداد جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں ہسٹری آف اسلام اور کرسچن مسلم ریلیشنز کی پروفیسر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ امریکیوں کے جذبات ملے جلے ہیں، اب بھی جبکہ الیکشن ہونے والے ہیں لوگ اسلامک ٹیررزم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مز حداد کہتی ہیں کہ دنیا میں اب بھی بعض حملوں میں ملوث افراد ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اسلام کے نام پر کیا ہے، چنانچہ اس سے غلط پیغام ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کے بعض اقتباسات کو بھی غلط معنی پہناتے ہیں، اور اگر بیرون ملک کوئی حملہ ہوتا ہے اور میڈیا اسے رپورٹ کرتا ہے تو امریکی اس میں اپنی مطابقت تلاش کرتے ہیں۔ اسٹیفنی آرتھر ایک ماں ہیں، اور اپنے بچوں کو بہتر امریکی بنانے کے لیے انہیں انسانیت سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ میں جب بھی اپنے بچوں سے لوگوں کی بات کرتی ہوں تو یہ بتاتی ہوں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ فلاں ہے۔ اگرچہ سیکیورٹی اور امیگریشن کے مسائل اب زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں جب مٹھی بھر انتہا پسندوں کو اصل مسلمانوں سے الگ کر کے پہچاننا مشکل نہیں رہے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ جمعہ کے روز حکومت پاکستان نے روزنامہ ڈان کے صحافی سرل المائدہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار کے حکم پر انگریزی اخبار ڈان کے صحافی سرل المائدہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا۔ صحافی سرل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعے کو اسلام آباد میں آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفود سے ملاقات میں کیا۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت جمعے کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جاری بیان میں ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر فیڈ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے بارے میں ایسی خبر فراہم کرنا قومی سلامتی کی قانون شکنی کے مترادف ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں صحافی سرل نے اپنی خبر میں کہا تھا کہ بند کمرے کے اس اجلاس میں سیاسی قیادت نے فوج پر زور دیا کہ ملک میں موجود کالعدم تنظیموں اور غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے، بصورت دیگر پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ انگریزی روزنامہ ڈان کے صحافی سرل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق چھپنے والی خبر کی انکوائری مکمل کی جا سکے۔ تاہم جمعے کو اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے بعد چودھری نثار نے کہا کہ صحافی سرل کا نام ای سی ایل سے نکالے جانے سے تحقیقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور انکوائری جاری رہے گی۔ حکومت کی طرف سے روزنامہ ڈان کی خبر کو من گھڑت اور حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ چودھری نثار نے جمعرات کو کہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق ڈان اخبار میں چھپنے والی خبر سے ان کے بقول پاکستان مخالف بیانیے کو ترویج ملی۔ اخبار ڈان کا اصرار ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق ان کی خبر درست ہے اور معلومات کی تصدیق اور حقائق کی جانچ کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ صحافی سرل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے حکومتی فیصلے کے بعد مختلف حلقوں، انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کے علاوہ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سرل کے بیرون ملک سفر پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کرنے کے مطالبات سامنے آئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سرکاری ریڈیو نے پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعرات کی رات ڈیرہ غازی خان میں ایک کارروائی کے دوران 8 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان۔
پاکستان کے سرکاری ریڈیو نے پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جمعرات کو رات دیر گئے جنوبی پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں مشتبہ دہشت پسندوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے جاری کومبنگ آپریشن کے دوران 8 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ان دہشت گردوں سے سیکیورٹی اداروں نے 4 دستی بم، ایک آٹومیٹک رائفل اور 4 پستول بھی برآمد کیے۔ انسداد دہشت گردی کے محکمے کا کہنا ہے کہ ان مشتبہ افراد نے صوبے میں حساس مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ حکومتی عہدیداروں کے بقول کامیابی سے چل رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صوبے کے جنوبی حصے میں دہشت پسندوں کے ٹھکانوں کی رپورٹوں کے حوالے سے پنجاب حکومت کا یہ اقدام ناکافی ہے۔ تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جی دیکھیے, ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی جانتے ہیں اور ہماری حکومت بھی جانتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو کمپین انہوں نے شروع کی تھی اس پہ لوگ تو مارے گئے, بے شمار دہشت گرد مارے گئے, لیکن ابھی تک دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ پورے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے, بالخصوص سیکیورٹی ادارے, یہ چاہتے تھے کہ وہ پنجاب کے ان دور دراز علاقوں میں بھی آپریشن کرے جن کو ان دہشت گردوں کی نرسری کہا جاتا ہے. اس میں سدرن پنجاب یعنی جنوبی پنجاب جو ہے اس کو وہ بنیادی طور پہ بڑی اس میں ایک اہم سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ اپنا کہ جہاں پہ دہشت گرد پائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے باقی صوبوں میں تو رینجرز کو بھی آپریشن کا موقع مل گیا, وہاں پہ سیکیورٹی فورسز باقی جو ہیں فوج کو ڈائریکٹ آپریشن کا موقع ملا اور انہوں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا. پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی.
خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو اس کومبنگ آپریشن پر اکتفا کرنے کے بجائے براہ راست اور بالواسطہ کارروائیاں بھی کرنی چاہیے.
اب یہ جو کومبنگ آپریشن ہے جہاں مختلف علاقوں میں کیا گیا, جیسے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے فیصل آباد میں کیا گیا, اب ڈی جی خان کی جو خبر ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ دہشت گرد یہاں موجود ہیں. اگر رینجرز کو میرے خیال اختیارات دیے جائیں اس طرح کے آپریشن کے لیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ آپریشن کرتے رہیں, یہ جو دہشت گرد مارے گئے اس طرح کے آپریشن لاہور میں بھی ہوئے ہیں کچھ, لیکن اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے ایک آپریشن وہ نہیں ہے. ان دہشت گردوں کو نکالنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے یہ بامبنگ آپریشن بھی کیا جائے, انڈائریکٹ آپریشن بھی کیا جائے اور ڈائریکٹ آپریشن بھی.
گزشتہ ماہ کے اوائل میں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا تھا کہ پنجاب حکومت نے مخصوص علاقوں میں آپریشن کی خاطر 2 ماہ کے لیے رینجرز کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تاہم بعد ازاں جس طرح ملک کے دوسرے علاقوں میں رینجرز کو اختیارات دیے گئے ہیں, ایسی کوئی پیش رفت پنجاب میں تاحال دیکھنے میں نہیں آئی ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
ایک پاکستانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے کوئٹہ میں فائرنگ کر کے نیم فوجی دستے کے 3 افسروں کو ہلاک کر دیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نیم فوجی فورس فرنٹیئر کور ایف سی کے اہلکاروں پر حملے میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے. جمعے کو پیش آنے والے اس واقعے کے بعد سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. فرنٹیئر کور بلوچستان کے ایک ترجمان کے مطابق ایف سی اہلکار کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے سبزل روڈ پر پیدل گشت کر رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے ان پر فائرنگ کی, جس سے 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جبکہ 3رے اہلکار نے اس وقت دم توڑ دیا جب اسے بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال پہنچایا گیا. واقعے کی ذمہ داری طالبان تحریک جماعت الاحرار گروپ نے قبول کی ہے. بلوچستان پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے جائے وقوع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بغیر کسی ملک کا نام لیے کہا کہ صوبائی حکومت کو توقع تھی کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی.
یہ 3 مسلح ایف سی کے جو جوان ہیں وہ پیدل گشت کر رہے تھے اور یہ سر پل سے اس طرف سپینی روڈ کی طرف جا رہے تھے, تو ان کے اوپر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے. جو ہمیں آئی وٹنسز اس وقت ابھی نہیں ملے چونکہ یہ لوگ دکانیں بند کر کے چلے گئے, تو ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ ابھی تفصیل نہیں ہے, لیکن تقریباً موقع سے جو قول ملے ہیں ہمیں 10 کے قریب, ابھی کرائم سین والی انویسٹیگیشن وہ ابھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہم نے کاؤنٹ کیے ہیں تو 10 قول 9 MM کے ملے ہیں اور ان میں سے 2 بندے موقع پہ یہاں ان کی شہادت ہوئی اور ایک کو ہم نے سیریس کنڈیشن میں پی ایم سی میں منتقل کیا اور ان کی جو ہے آپریشن تھیٹر میں وہاں بھی ان کی شہادت ہوئی, تو 3 لوگ شہید ہوئے جو پیٹرولنگ پہ تھے.
عبدالرزاق چیمہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد سیکیورٹی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ان پر عملے کرتے ہیں, تاہم ان کے بقول سیکیورٹی اداروں کو کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر حملے کی مذمت کی ہے اور اس واقعے میں ملوث عناصر کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے. قدرتی وسائل سے مالا مال اور رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر جان لیوا حملے ہوتے رہے ہیں. رواں سال کے ابتدائی 2 مہینوں میں کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی فورسز پر 2 خودکش حملوں میں 20 سے زائد اہلکار مارے گئے. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کے 100 جوانوں کو فوج اور دیگر ادارے جدید خطوط پر تربیت فراہم کر رہے ہیں. جس کی بدولت پولیس کی سری ولارکت فورس تشکیل دے دی گئی ہے، جو اکثر و بیشتر صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے بعد کارروائی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں صوبے میں اب ماضی کے مقابلے میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے واقعات میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر اپنے آئندہ سیکرٹری جنرل کا انتخاب کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر پیٹر تھامسن کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں عزت مآب انتونیو گوٹیرس کے اقوام متحدہ کے آئندہ سیکرٹری جنرل کے طور پر تقرری کا اعلان کر رہا ہوں۔ وہ 1 جنوری 2017 سے 31 دسمبر 2021 تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر پیٹر تھامسن کے۔ اقوام متحدہ کے تمام اراکین نے مسٹر انتونیو گوٹیرس کی تعیناتی کی توثیق کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ان کی کامیابی کا خیر مقدم ان الفاظ میں کیا ہے۔
I have long valued his advice and long admired his spirit of service. He is a wonderful choice.
میں ہمیشہ ہی سے مسٹر گوٹیرس کے مشوروں کی قدر کرتا ہوں اور ان کے کام کے انداز کو سراہتا ہوں۔ اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک بہترین انتخاب ہیں۔ جیسا کہ ہمیں گزشتہ دہائیوں کی پیش رفت کو آگے لے کر جانے کے ساتھ ساتھ آج کی دنیا کو درپیش عدم تحفظ اور بے یقینی جیسے چیلنجز سے بھی نمٹنا ہے۔ مسٹر گوٹیرس نے کہا کہ وہ اس وقت انکساری اور تشکر کے جذبات سے مغلوب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں عالمی چیلنجز کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے۔
The dramatic problems of today's complex world can only inspire a humble approach.
آج کی پیچیدہ دنیا میں بہت سی ڈرامائی مشکلات ہیں جن کا حل اکیلے محض ایک سیکرٹری جنرل نہیں ڈھونڈ سکتا اور نہ ہی اپنے خیالات دوسروں پر مسلط کر سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل مصالحت، رابطہ کار اور مسائل کے حل کے لیے نیک نیتی سے سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ مسٹر گوٹیرس کے علاوہ 12 دیگر افراد بھی اس منصب کے امیدوار تھے، جن میں خواتین کی بھی یکساں تعداد شامل تھی، اور یہ سارا عمل 10 ماہ پر محیط تھا۔ مسٹر گوٹیرس 2005 سے 2015 تک اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہگزین کے ساتھ منسلک رہے، اور آج جب دنیا بھر سے تقریباً 6.5 کروڑ افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، مسٹر گوٹیرس اس بحران کے حل کے لیے اپنا یہ تجربہ کام میں لا سکتے ہیں۔ وہ 1995 سے 2002 تک پرتگال کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی مہم کے دوران وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کشمکش اور بحران سے نمٹنا ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔
And that is where I must say the international community has been failing many times. We see things
that اور یہ وہ معاملہ ہے جہاں عالمی برادری کو بارہا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو منظم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جو جھگڑے اور تصادم جلد ہونے والے ہوں، بر وقت کاروائی کر کے ان کو واقع ہونے سے روک دے۔ مسٹر گوٹیرس اپنے عہدے پر فائز ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیں گے، اور آئندہ بدھ کو وہ قابل تشویش مسائل پر رکن ملکوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یورپی ملک ہالینڈ کے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما کی جانب سے اشتعال انگیز تقریر کے بارے میں جاری مقدمے کی روداد خالد حمید کی زبانی۔
نیدرلینڈ کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ وکلائے سرکار دائیں بازو کے سیاستدان گیئرٹ ویلڈرز کے خلاف نفرت پر مبنی ان کی تقریر کے الزامات میں مقدمہ کر سکتے ہیں، جن کو مسلمان مخالف ریمارکس بھی سمجھا گیا ہے۔ ویلڈرز اور ان کے وکلا نے گزشتہ ماہ ایک ابتدائی سماعت کے دوران ججوں سے کہا تھا کہ وہ مقدمے کو خارج کر دیں، جس کا مقصد بقول ان کے سیاسی محرکات تھے، تاکہ مارچ کے انتخاب میں ان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تاہم اپنے حکم میں جج ہینرک اسٹین ہیڈ نے دی ہیگ کی ضلعی عدالت میں ویلڈرز کے وعدے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ استغاثہ سے ان کی سیاسی آزادی یا ان کی فریڈم پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا،
De enkele omstandigheid dat de heer Wilders de afgelopen 9 jaren niet is vervolgd voor zijn uitlatingen of het uitdragen van
partijen. We kennen hier dat de 9 برس سے مسٹر ویلڈرز پر ان کے ریمارکس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا گیا، نہ ہی موراکو کے لوگوں کے لیے ان کی پارٹی کے موقف پر کچھ کہا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراکش کے لوگوں کے بارے میں ان کے ریمارکس کے لیے ان پر کبھی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ ولڈرز کے خلاف مقدمہ 2014 میں دی ہیگ میں ایک انتخابی جلسے میں ان کے ریمارکس کے بعد قائم ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ شہری مراکش سے نقل وطن کر کے آنے والے چند ہی لوگ چاہتے ہیں یا زیادہ۔ مجمع نے چلا چلا کر کہا چند چند، تو ولڈرز نے کہا ہم اس کا انتظام کریں گے۔
ترکی میں جولائی کے مہینے میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد کو امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولین کے پیروکار ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ مسٹر گولین کو اس بغاوت کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تاہم حکمران جماعت اے کے پی کے ساتھ کسی وقت میں قریبی تعلقات کے بنا پر پکڑ دھکڑ کا دائرہ اے کے پی تک بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ۔ ترکی بھر میں پکڑ دھکڑ کی کاروائیوں میں ہر روز درجنوں افراد گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 30,000 سے زیادہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر فوج، تعلیم اور عدلیہ کے شعبوں سے ہے۔ جمعے کے روز مزید 189 ججوں اور وکلاء استغاثہ کی گرفتاریوں کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، لیکن ماضی میں مسٹر گولین کے حکمران جماعت اے کے پی کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں اور جن کو صدر رجب طیب اردوان نے تسلیم بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود اس پکڑ دھکڑ میں اس جماعت کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ مرکزی اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کی ڈپٹی لیڈر سیلن سائک بوکے کے مطابق اس طرح کی غفلت حتمی طور پر مسٹر گولین اور اس کے پیروکاروں کی پکڑ دھکڑ سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر سکتی ہے۔
If you have an organization that was in the military, that found grounds in the judicial system, that found grounds in
the education system, اگر آپ نے فوج کے اندر کوئی تنظیم بنا رکھی تھی جس کو عدلیہ کے نظام میں بھی جگہ مل گئی، جس کو تعلیم کے نظام میں بھی جگہ مل گئی اور جس کو ملٹری میں بھی جگہ مل گئی تاکہ وہ بغاوت کی کوشش کر سکے، یہ بالکل واضح ہے کہ اب سیاسی جماعت میں بھی ان کا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ اس تنظیم نے خود اے کے پی سے علیحدگی کی کوئی مخلصانہ کوشش کی ہے۔ دیولت بچیلی نے، جو کہ نیشنلسٹ ایکشن پارٹی کے رہنما اور اس پکڑ دھکڑ میں مسٹر اردوان کے ایک مضبوط حمایتی ہیں، اے کے پی کی تحقیقات کے لیے کہا ہے اور اس طرح کا اختلاف شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ المونیٹر ویب سائٹ کے ایک سیاسی کالم نگار سمی عدیس نے کہا ہے کہ یہ بحث ایسے میں سامنے آئی ہے جب مسٹر اردوان کے پکڑ دھکڑ کے محرکات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تاہم مسٹر گولین اور مسٹر اردوان کے درمیان ایک عشرے سے بھی زیادہ وقت تک رہنے والا اتحاد اور اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت کے اندر مسٹر گولین کی حمایت خاصی ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دو نمایاں میئر، کابینہ کے 5 سے 6 وزراء اور اے کے پی کے 50 سے 60 تک ڈیپٹیز مسٹر گولین کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کارنیگی یورپ کے ایک وزٹنگ اسکالر اور تجزیہ کار سنان اولگان کہتے ہیں،
The issue there is whether the ruling management of AK Party and Erdogan are essentially able to contain the damage that this would do to AK Party.
مسئلہ یہ ہے کہ کیا اے کے پارٹی کی حکمران انتظامیہ اور مسٹر اردوان لازمی طور پر اس قابل ہوں گے کہ وہ اے کے پارٹی کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کر سکیں۔ اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نقصان کتنا ہوگا۔ مبصرین کے مطابق مسٹر اردوان کو اپنی جماعت کے اندر بڑے پیمانے پر تطہیر کے بارے میں دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تاہم صدارتی وزراء کا اصرار ہے کہ اس بارے میں تحقیقات پہلے ہی جاری ہیں اور مسٹر اردوان اپنی جماعت میں سے ایسے تمام عناصر کو نکالنے کے لیے تیار ہیں، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی نکلیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں تیزی سے کمی ہوئی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر میں ریکارڈ تنزلی ہوئی ہے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے ہونے والی رائے شماری کے بعد پاؤنڈ کی قدر میں 20% تنزلی ہوئی، لیکن برطانوی کرنسی میں کمی کے سبب غیر ملکی سیاحوں کی آمد کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ اس بارے میں ہینری رجول کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
اس ہفتے چند دنوں کے لیے برطانیہ میں ناشتے کے لیے استعمال ہونے والی مکھن نما ایک شے مارمائٹ اسپریڈ پاؤنڈ کی تنزلی کا ایک پہلا غیر معمولی شکار تھی۔ اس کو بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنی یونی لیور کا کہنا ہے کہ کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے درآمدات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی قیمت اب پرچون فروش ادا کریں گے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ ٹیسکو نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میری مائٹ سمیت یونی لیور کی دیگر اشیاء مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس معاملے کو تو حل کر لیا گیا، لیکن لندن میں قائم گین کیپیٹل سے وابستہ کرنسی کی تجزیہ کار کیتھلین بروکس کہتی ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریگزٹ کے اثرات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گرتی ہوئی قدر کی قیمت بالآخر صارفین کو ادا کرنا پڑے گی۔ کیتھلین کا کہنا ہے، یہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ منڈی یہ سوچ رہی ہے کہ بریگزٹ کے نتائج معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ سکڑتی ہوئی برطانوی معیشت کے معنی ہیں کمزور پاؤنڈ، اس سے یہاں یو کے میں معیار زندگی میں کمی ہوگی کیونکہ یہ صارفین کے استعمال کی اشیاء ہیں۔ تاہم چند صنعتوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، سیاحت کی صنعت فروغ پا رہی ہے کیونکہ کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے اب سیاحوں کی جیب میں زیادہ پاؤنڈ ہوتے ہیں۔ نیو یارک سے آنے والے ایسے ہی ایک سیاح ڈیرک ہاٹر کا اس بارے میں کہنا ہے، اب آپ یہ جانتے ہوئے یہاں آتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کہیں بہتر ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ خریداری کر سکتے ہیں۔ بینک آف انگلینڈ کے سابق سربراہ مروین کنگ کہتے ہیں کہ بریکسٹ وہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے جو پالیسی ساز نہیں کر سکے۔ کنگ کا کہنا ہے، ریفرینڈم کی مہم کے دوران کسی نے یہ کہا تھا کہ بریکسٹ سے اصل خطرہ یہ ہے کہ اس سے شرح سود میں اضافہ ہوگا، گھروں کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور کرنسی کے تبادلے کی قدر میں کمی ہوگی، اور میں سوچ رہا تھا کہ خواب دیکھتے جائیے، یہ وہ سب ہے جو ہم گزشتہ 3 سال سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم اسے حاصل کر سکیں۔ تاہم پاؤنڈ کی قدر میں کمی کے معنی ہیں کہ قیمت ادا کرنے کے کاؤنٹر پر تکلیف سے گزرنا۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاؤنڈ کی قدر میں مزید کمی ہوگی اور اس سے افراط زر میں تیزی سے اضافہ ہونے کی توقع رکھنی چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ غیر متعدی بیماریاں ہیں۔ ہر سال 63% اموات انہی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق لاکھوں افراد 4 قسم کی غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان میں امراض قلب، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سرطان اور ذیابیطس شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ان بیماریوں کی وجوہات میں شراب نوشی، غیر صحت بخش غذا اور جسمانی ورزش کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنانے سے وقت سے پہلے ان اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کی مصنفہ ڈاکٹر شانتی منڈس کرونک ڈیزیزز پریونشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے عالمی ادارے صحت کی رابطہ کار ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
وی آر لوزنگ 16 million پیپل ایوری ایئر ان دیئر 30s, 40s, 50s, 60s۔
ہم ہر سال 1,60,00,000 افراد کھو رہے ہیں۔ ان کی عمریں 30s, 40s, 50s اور 60s میں ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی 80 سے 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا، اور مجموعی طور پر ہر سال غیر متعدی بیماریوں سے 38 million افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ 16 million میں سے جو افراد 70 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے 82% کا تعلق متوسط طبقے اور کم آمدنی والے ممالک سے ہوتا ہے جن میں ان بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر شانتی کے۔ 2013 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک گلوبل ایکشن پلان تیار کیا تھا جس کا مقصد 2025 تک ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں میں 1/4 کمی کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کئی ممالک اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی میں تمباکو نوشی میں 13% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ ترکی حکومت کی طرف سے تمباکو پروڈکٹس پر ٹیکس میں اضافہ اور اس کے ڈبوں پر وارننگ کے نشانات پرنٹ کرنا ہے۔ عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2025 تک کا یہ ہدف بہت سے ممالک حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر شانتی کہتی ہیں کہ اگر مختلف ممالک چند آسان اسٹریٹجیز پر عمل کریں تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ان میں تمباکو نوشی کے اشتہارات پر مکمل پابندی، شراب نوشی کو محدود کرنا یا اس پر پابندی لگانا، اور صحت مند غذا اور ورزش سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا شامل ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق بہت ہی کم سرمایہ کاری سے غیر متعدی بیماریوں یعنی ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک 30 دنوں کے لیے امریکہ میں ہسپانوی ورثے کا قومی مہینہ منایا جاتا ہے۔ اس دوران ان امریکی شہریوں کی تاریخ، ثقافت اور خدمات کو سراہا جاتا ہے جن کے آبا و اجداد اسپین، میکسیکو، کریبیائی ملکوں اور وسطی اور جنوبی امریکہ سے آئے تھے۔ 1968 میں اس وقت کے صدر لنڈن بی جانسن نے امریکہ کے جنوبی پڑوسیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے خاطر قومی ہسپانوی ورثے کے ہفتے کا اعلان کیا، جس میں 15 اور 16 ستمبر شامل تھا۔ جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے فرمان میں کہا گیا تھا کہ اس تاریخ کا انتخاب خاص طور پر اس لیے کیا گیا تھا کہ 15 ستمبر کو جنوبی امریکہ کے 5 ملکوں یعنی گواٹیمالا، السلواڈور، ہنڈراز، نکاراگوا اور کوسٹاریکا اور 16 ستمبر کو میکسیکو کی آزادی کا دن ہے۔ 20 سال بعد صدر رونلڈ ریگن نے اس تقریب کا دورانیہ 30 دن کر دیا، یعنی 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک۔ ہسپانوی ورثے سے متعلق افراد امریکہ پر گہرے اثرات رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کی ترقی کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ 1565 میں آج کے بر اعظم امریکہ پر کسی یورپی کے قدم رکھنے سے پہلے ابتدائی ہسپانوی آبادکاروں نے شمالی فلوریڈا میں فورٹ سینٹ آگسٹائن کو تعمیر کیا۔ سینٹ آگسٹائن آج بھی ایک پھلتا پھولتا اور ملک کا انتہائی پرانا شہر ہے۔ مغرب کی جانب کیلیفورنیا کے ساحل کے ساتھ متعدد آبادیوں کے سلسلے دنیا کے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئے، جو جنوب میں سین ڈیاگو اور لاس اینجلس سے لے کر سیکرامنٹو تک اور شمال میں سین فرانسسکو تک واقع ہیں، اور جنوب مغرب میں میکسیکو کے چرواہے 2 صدیوں تک ریو گرنانڈے کے شمال کے میدانی علاقوں میں مویشی چراتے تھے۔ یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ٹیکسس کے چرواہوں نے ملک میں مویشیوں کی دیکھ بھال کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ ہسپانوی لوگوں نے ہماری مسلح افواج میں باوقار خدمات انجام دی ہیں اور ان اقدار کا دفاع کیا ہے جن کو ہم عزیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے نئے انداز اور اختراع پسندی سے صنعت کے شعبے میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی تحریکوں کی قیادت کی ہے اور انہیں جلا بخشی ہے جنہوں نے ہماری قوم کو مساوات، عدل سے زیادہ ہمکنار کیا ہے۔ ان لوگوں سے لے کر جن کی جڑیں کئی نسلوں میں پیوستہ ہیں اور وہ جو بہتر مستقبل کی تلاش میں ابھی امریکہ آئے ہیں، دونوں ہماری قوم کے جذبے کی ترجمانی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سخت محنت کے ذریعے آپ خود کو اپنے لیے بہتر زندگی اور اپنے بچوں کے اعلیٰ مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک
اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ آپ کے
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے ارشاد سمیر۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔